Munafiqs tried their best to divide Muslims, but Sahaba were there to save Islam with its originality. Part 3 of Khulafa-e Rashidin presented by Hazrat Maulana Makki Hijazi.
Biradran Islam, Wajibul Ihtiram, Buzurgo, Dosto, Bhaiyo, Aziz Naujawano. Alhamdulillah, Hamare ان دروس میں سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے آپ کے عشاق آپ کے جانساران اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر ہو رہا ہے. صحابہ کی عظمت و فضائل کے بعد اب ہمیں اس پہلو کو بھی دیکھنا ہے جسے مصطلحات علماء میں تو کہتے ہیں متائن صحابہ, کے صحابہ پر جو طعن کیے گئے. کیونکہ سب سے پہلے تو ہمیں الحمدللہ صحابہ کا مقام, صحابہ کی تعریف, صحابہ کی عظمت, صحابہ کے فضائل الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے دروس سابقہ میں جو توفیق عطا فرمائی اس کے مطابق عرض کیے, اور درس سابق میں بھی میں نے یہی عرض کیا تھا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں جو متائن ہیں, اصل میں جب تک ہم ان کا علم اور تجزیہ نہیں کریں گے تو ہمارا صحیح معنی میں وہ محبت اور ان کا مقام جو ہے وہ ہمارے دلوں میں قائم نہیں ہوگا. اور دوسرا فائدہ شاید اللہ چاہے, جیسے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات, کہ جو شیعہ حضرات یا اصحاب رسول سے بغض رکھنے والے لوگ یا ان سے ذہناً دور ہیں جو لوگ, یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مذبذب ہوتے ہیں, یعنی وہ مانتے تو ہیں لیکن کچھ تذبذب بھی ہے صحابہ کے بارے میں, ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری ان باتوں کو سن کے اس پہ غور کریں اور اللہ کے قرآن کا, حدیث رسول کا اور تواریخ حقہ اور صحیحہ کا مطالعہ کریں, شاید اللہ ان کی غلط فہمیوں کو بھی دور کر دے. وما ذلک علی اللہ بعزیز, کسی کے دلوں کو بدلنے میں اللہ کے آگے تو کوئی مشکل نہیں. متائن صحابہ میں اب دو حصے کر لیں, ایک تو وہ ہیں کہ جنہوں نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے, وہ کافر, مشرک یا منافق, ان کی جو جنگ تھی صحابہ سے وہ الگ تھی. دونوں چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں, کیونکہ اگر خلط مبحث ہو جائے تو پھر بات صحیح معنی میں واضح نہیں ہوتی. اور یہ آج جتنے مسائل میں ہم الجھے ہوئے ہیں ان کی اکثر وجہ ہی خلط مبحث ہے. بہت سارے مسائل میں امت کو الجھا دیا گیا ہے. وجہ کیا ہے کہ اس میں بھی خلط مبحث ہے کہ ہر آدمی اپنا آئیڈیا, اپنا ذہن, اپنا ایک عقیدہ, اپنا ایک وین پہلے بنا لیتا ہے اور پھر اس کے لیے دلائل ڈھونڈتا ہے, اور پھر جو قرآن مقدس میں آیتیں اس کو اس کے منشے کے مطابق مل سکتی ہیں وہ انہی آیتوں کو پھر سہارا لیتا ہے, حالانکہ اس کے ذہن میں پہلے سے ایک چیز بنائی گئی ہے, بیٹھائی گئی ہے. اس کی ایک ادنا سی مثال میں یعنی مختصر انتا کے بعد سمجھ آ جائے, جیسے آج کل تقلید کا جھگڑا ہے کہ کیا ائمہ کی تقلید کرنی چاہیے یا تقلید نہیں کرنی چاہیے, ایک ذہن بن چکا ہے. اب جن لوگوں کے ذہن میں عدم تقلید ہے کہ جی تقلید نہیں کرنی چاہیے, تو اب قرآن پاک میں جتنی آیات آئی ہوئی ہیں نا کفار کے بارے میں کہ انہوں نے انبیاء کے مقابلے میں اپنے ماں باپ کی تقلید کی اور گمراہ ہو گیا, وہی آیتیں وہ مسلمانوں پہ بھی لگا دیں گے کہ دیکھو جی وہ بھی تو باپ دادے کے کہنے پہ چلتے تھے نا, ان کی تقلید کرتے تھے, نبی کی بات نہیں مانی تھی, اور یہ لوگ بھی پیغمبر کی بات نہیں مانتے اور اپنے اماموں کی بات مان رہے ہیں. تو اس لیے یہ ہوتا ہے خلط مبحث. کہ بھئی جو آیات کفار کے لیے اتری ہیں خدا کے لیے ان کو کافروں کے لیے رہنے دو، جو آیات کا تعلق مسلمانوں سے ہے ان کو مسلمانوں کے لیے استعمال کرو۔ اور کون عقل کا اندھا ایسا ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کے سامنے اللہ کے رسول کو چھوڑ کے باپ دادے کی تقلید کرے اور پھر وہ مسلمان بھی کہلائے؟ یا آج بھی کون دنیا میں ایسا عقل کا اندھا پیدا ہو سکتا ہے جو یہ کہے کہ بھئی حضور کی حدیث مبارک تو یہ ہے لیکن میں حدیث نہیں مانتا اور میں اس امام کے قول کو مانتا ہوں؟ ایسا بے وقوف دنیا میں کون پیدا ہوا ہے؟ وہ کافروں کی تقلید، انا وجدنا آباءنا علی امت، یا انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ تبارک و تعالی یہ جو ہمارے بڑے ہیں نا انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، ربنا آتہم ضعفین من العذاب۔ تو وہ کفر کی بات ہے، کفر و اسلام کی بات ہے اللہ کے بندے، وہ الگ چیز ہے۔ اسلام کے مسائل میں اچھا جو چیزیں مثلا اہدن الصراط المستقیم اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہم اقتدی، اب جو ماننے والے تھے ان نے پھر یہ ساری آیتیں اپنے حق میں استعمال کر لیں۔ حالانکہ سیدھی سی بات ہے کہ جب ایک مسئلہ قرآن میں یا فرمان رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم میں منصوص ہے، اس میں کسی کو کسی چیز کی باز کی دلائل کی کسی امام کے قول کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ مغرب کی نماز آپ 3 رکعت پڑھتے ہیں اور عشاء کی 4 رکعت پڑھتے ہیں، کبھی کسی امام نے کہا ہے کہ مغرب کی 4 پڑھ لو اور عشاء کی رات 3 پڑھ لینا؟ کبھی اس میں اختلاف ہوا ہے؟ کبھی اس میں اختلاف ہوا ہے کہ نمازیں 5 یعنی 6 ہیں؟ کبھی اس میں اختلاف ہوا ہے ائمہ کے نزدیک حج اس دفعہ عرفات میں نہیں ہوگا مزدلفہ میں ہوگا کہ فلاں امام یوں کہتا ہے؟ تو اللہ کے بندے وہ تو وہ مسائل ہوتے ہیں کہ جن مسائل میں اس سے حد کیا ان مسائل پر قرآن روشنی کی، قرآن و سنت کی روشنی میں، اب ان سے مسائل ہم نے لینے ہیں۔ تو اگر تو ایک آدمی اتنا بڑا عالم ہے کہ ائمہ اربعہ کے دلائل موجود ہیں اس کے پاس، اس کا قرآن و حدیث کے تمام ذخیرے پہ نظر ہے، نسخ و منسوخ پہ نظر ہے، متعارض احادیث پہ نظر ہے، وصیت و سکم اور کسی کا ضعف اور کمزوریوں کو بھی جانتا ہے، اس نے تمام کتابیں جو موضوعات پہ لکھی گئی ہیں وہ بھی پڑھ لی ہیں، تمام کتابیں جو ثقات پہ لکھی گئی ہیں وہ بھی پڑھ لی ہیں، اور اسباب نزول پر بھی اس کی نظر ہے کہ یہ آیت کب اتری، کیوں اتری اور کس حالت میں اتری تھی، اس کو کسی کی تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہ کیوں تقلید کرے؟ اب ایک آدمی یہ کہے کہ چونکہ میں ڈاکٹر ہوں اس لیے میں نہیں کروں گا، تو ڈاکٹر ہے تو وہ اپنے مضمون کا ڈاکٹر ہے، یہ تو نہیں کہ وہ فاتحہ کا ترجمہ بھی جانتا ہو۔ کتنے بڑے سے بڑے ڈاکٹر ہیں، آپ انشاءاللہ کل ان سے پوچھ لیجئے گا کہ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے، کل ذرا ایک سوال لکھ کے آپ ڈاکٹروں کو بطور محبت دے دیجئے گا، یہ اعتراض نہیں، اور سب کو کہیں کہ مہربانی کر کے جو آپ سمجھتے ہوں ذرا تعریف ہو جی لکھ دیں اس کی، اور شام کو وہ پرچے جمع کر کے دیکھیے گا کہ انشاءاللہ کیا کیا وہاں مسائل کا انبار نکلتا ہے اور کتنی روشنی ہوتی ہے اس میں۔ یہ کل آپ ایک تجربہ کر لیں، ایک ہسپتال میں جو 4 ڈاکٹر کٹے رہتے ہیں نا دوست، کسی نواقف کو نہ چھیڑے تاکہ پھر فتنہ نہ بنے، مقصد تو اصلاح ہے نا، کسی کی اصلاح کرنا مقصد ہے، کسی پہ طنز یا اعتراض تو نہیں۔ کسی ناواقف کو آپ کہیں گے وہ کہے گا اعتراض کر رہا ہے میرے اوپر، یہ میری توہین کرنا چاہتا ہے، یا یار یہ اتنا سمجھتا ہے کہ مجھے اسلام کا اور ایمان کا پتہ نہیں ہے۔ لیکن جب دوست ہوں گے تو وہ برا نہیں منائے گا، آپ اسے کہیں گے جی اسلام اور ایمان کے فرق پہ آپ مہربانی کر کے ذرا نوٹ لکھ دیں کہ آپ کیا تھا، اسلام کی تعریف آپ کے نزدیک کیا ہے، ایمان کی تعریف کیا ہے، اور جب چاروں لکھ لیں پھر اس کو پڑھیں، پھر مجھے بتانا کہ کیا کیا رپورٹ آئی۔ تو یہ معنی نہیں ہوتا میرے عزیز، اسی لیے اب آپ سمجھیں کہ صحابہ کے موضوع پر بھی ایک بات کو رکھیں کہ ایک تو صحابہ کے دشمن ہیں کفار، وہ الگ مباحث ہے، ایک صحابہ کے دشمن ہیں، کیوں؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں، سب سے پہلے آپ نے اعلان توحید فرمایا ہے، تو جو لوگ ایمان لے آئے حضور کے صحابہ بنے سابقون میں آئے، تو اب سب سے پہلے ان کی مخالفت کرنے والے کون ہیں؟ مشرکین مکہ، ایک ان کی مخالفت ہے۔ اسی طرح جب صحابہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے، تو مدینہ میں آ کر صحابہ کی دشمنی کرنے والے لوگ کون تھے؟ منافق، اور اسی طرح کافر۔ ان کی مخالفت جو ہے وہ کفر و اسلام کے مقابلے پر ہے. بات کو سمجھیں, کیونکہ آج کل تو ہم لفظی جنگوں میں پڑ گئے ہیں نا. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے, صرف لفظی جنگوں میں, یعنی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, ایسے ہم اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحمت کرے. کوئی آدمی کہہ رہے ہو کہ دیکھو جی یہ تو کہتے ہیں کہ میں حنفی ہوں, یہ تو مسلمان نہیں حنفی ہے, حد ہو گئی. حالانکہ میرے بھائی ایک اصول ہوتا ہے کہ مثلا آپ اگر کافر کھڑے ہوں, 10, 15, 20 یہودی ہے, نصرانی ہے, ہندو ہے, سکھ ہے, کوئی ہے, ان میں آپ کھڑے ہوں, کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کون ہیں, تو آپ کہیں گے میں مسلمان ہوں, کیونکہ اب کفر کے مقابلے پر سوال ہو رہا ہے. اگر مسلمانوں میں ہم بیٹھے ہوں اور میں پوچھوں کہ جی آپ کون ہیں, تو آپ کہیں گے جی میں انڈین ہوں یا میں پاکستانی ہوں. تو اب آپ نے جب کہا کہ میں انڈین ہوں یا پاکستان, مسلمان نہیں رہے. اور اگر آپ خود انڈیا یا پاکستان میں کھڑے ہوں تو آپ سے کوئی پوچھے کہ جناب آپ کون ہیں, آپ کہیں گے میں پٹھان ہوں, آپ کہیں گے میں راجپوت ہوں, میں مغل ہوں, میں سید ہوں, جس کا مطلب ہے کہ اب آپ انڈین نہیں رہے. اور اگر آپ اسی محلے میں کھڑے ہوں, کوئی آپ سے پوچھے کہ جناب آپ کون ہیں, تو آپ کہیں گے جی میں فلاں کا بیٹا ہوں بھائی, تو اب آپ, اس کا مطلب ہے کہ مغل نہیں رہے, سید نہیں رہے, پٹھان نہیں رہے, اب تو بیٹے بن گئے. اللہ کے بندے جب بات سمجھانی ہوتی ہے تو جب دور ہوں گے تو بڑی نسبت کا اظہار ہوگا, جب سوال قریب آتا جائے گا تو چھوٹی نسبت کا اظہار ہوگا. جب کفر کے مقابلے پہ پوچھا جائے گا ہم کہیں گے مسلمان ہیں, متبع سنت محمد مصطفیٰ ہیں, اور اچھا جی اور کہیں گے آپ اہل سنت والجماعت ہیں. اب اس کا مطلب ہے اہل سنت والجماعت کہنے سے آپ پچھلا سوال ختم ہو گیا مسلمان والا. پھر کوئی پوچھے گا کہ جی اچھا آپ کے فقہ کا, آپ کہیں جی میں حنفی ہوں, وہ کہے گا انڈونیشیا کا کوئی ہوگا وہ کہے گا میں شافی ہوں, اور مصر کا کوئی ہوگا وہ کہے گا میں شافی ہوں, مدینہ منورہ میں کوئی ہوگا وہ کہے گا میں مالکی ہوں, مکہ میں ہوگا وہ کہے گا میں حنبلی ہوں. جس کا معنی یہ تو نہیں کہ اگر حنبلی کہہ دیا تو اہل سنت سے نکل گئے, اور اہل سنت جب کہہ دیا تو اسلام سے نکل گئے. یہ تو تقریب ہوتی ہے کہ جوں جوں ہم قریب جاتے ہیں گے تو سوال جو ہے اور زیادہ کلیئر ہوتا چلا جائے گا. تو یہ ایک خلط مبحث ہوتا ہے کہ کسی نے کہہ دیا یہ شافی ہے, کسی نے کہہ دیا یہ حنفی ہے, انہوں نے کہا دیکھو جی یہ تو شافی حنفی ہے نا, عجیب بات ہے, دیکھو جی اللہ کے نبی کو چھوڑ کے یہ شافی ہے, دیکھو جی کمال ہے, اللہ کے نبی کو, قرآن کو, حدیث کو چھوڑ کے یہ حنفی بن گیا. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ, کیا احناف ہوں یا شوافی ہو, قرآن و سنت کے خلاف ہیں, اللہ نہ کرے. کون ایسا دنیا میں آدمی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے قرآن کو اور حدیث رسول کے انکار کر کے مقابلے پہ کسی دوسرے بندے کے قول کو لے لے. اسی طرح آپ سمجھیں کہ ابو جہل کی مخالفت جو ہے بلال سے وہ الگ ہے, وہ کفر و اسلام کی جنگ ہے. وہ تو نعوذ باللہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم دین پہ ہیں, ابو جہل سمجھتا تھا ہم دین پہ ہیں, ابو لہب سمجھتا تھا ہم دین پہ ہیں. اس لیے جب جنگ بدر ہوئی تو جنگ بدر کے لیے جب ابو جہل لشکر لے کے نکلا, پتا نہیں اس نے کیا کیا, اس نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا اور ملتزم پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی. اس نے کہا اللہ میاں ہم جا رہے ہیں, ہم میں سے جو جماعت حق پہ ہونا اس کی مدد کر اور اس کو کامیاب کر, اور ہم دو میں سے جو اعلیٰ ہو اس کی مدد کر, اور ہم دو میں سے جو زیادہ عزت والے ہوں ان کی مدد کر. خود دعا مانگے جا رہا ہے, کیوں, اس کو کیا یقین تھا کہ ابن حق والے حضور پاک ہیں, حضور کے لیے دعا کر رہا تھا, وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم حق والے ہیں, مسلمان غلطی پہ ہیں. ہم لوگ تو بڑے ٹھیک ٹھاک تھے, مکے میں رہتے تھے, کوئی جھگڑا نہیں تھا, کوئی لڑائی نہیں تھی, جب سے حضور پاک ہیں ان نے تو لڑائی پیدا کر دی ہے. جیسے آپ آج بھی اپنے ملک میں جائیں نا جی, انڈو پاک میں اور دوسرے اسلامی ملکوں میں, تو کوئی آدمی وہاں چلا جائے توحید کی بات کرے, سنت کی بات کرے, قرآن و حدیث کی بات کرے, صحابہ کی بات کرے, تو وہ کہتے ہیں جی بس یہ جب سے یہ وہابی آئے نا, یہ مولوی پیدا ہوئے نا, یہ اسی دن سے حضرت لڑائی ہے, ہمارے باپ دادا سب کٹے ہوتے تھے, شیعہ سنی جناب سب کٹے نوازیں پڑھتے تھے, ہم ایک دوسرے کے نکاحوں میں, شادیوں میں, کھانوں میں جاتی ہے, جب سے یہ مولوی آئے نا انہوں نے آگے عذاب پیدا کیا. او جی ہمارا تو کوئی فرق ہی نہیں تھا آپس میں جناب. ہاں جی بالکل, ہم تو مانتے ہیں, آپ کا تو ہندوؤں سے فرق نہیں تھا, ہم کب انکار کرتے ہیں, ہم تو بالکل مانتے ہیں, بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی مسلمانوں پہ ان کی ثقافت کا غلبہ ہے. کتنے لوگ ہیں جو عائشہ کے بجائے اوشا بن گئی لڑکیاں, کتنے لوگ ہیں آپ کے مسلمان اور ان کے گھر میں بیوی جو ہے وہ ہندو ہے، یہ اچھا مسلمان ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں، اور کتنے مسلمان ہیں ماشاءاللہ ان کے گھر میں ہندو لڑکی ہیں، اور بڑے آرام سے، دیکھو وہ تو کٹھے رہے ہیں نا. اب جو فتویٰ دے گا مولوی اس کو کہ بھی کسی ہندو لڑکی کا مسلمان سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس کو نکالو گھر سے، کہے گا دیکھو اسی مولوی نے لڑایا ہے نا، ہم تو کٹھے رہ رہے تھے، ہمارا گھر آباد تھا، بچے ہو رہے تھے، جب سے مولوی آئے نا اسی نے جھگڑا کرایا. آپ اگر ایک جگہ رہتے ہوں اور سارے یہ تاش بھی کٹھے کھیلتے ہوں، کیرم بھی کٹھا کھیلتے ہوں، لڈو بھی کٹھا کھیلتے ہوں، شام کو جناب بیچ پہ بھی کٹھے جاتے ہوں، ماشاءاللہ باقی نظارے بھی کٹھے بیٹھ کے دیکھتے ہوں، اور ایک مولوی آگے کہے نماز پڑھو یار یہ بند کرو، کہ دیکھیں مولوی نے آگے شرارت کی، ہم تو ہمیشہ کٹھے رہتے تھے، ہنستے تھے، کھیلتے تھے، ہمارا جھگڑا ہی کوئی نہیں تھا، جب سے یہ مولوی آئے ہیں نا انہوں نے آگے سارا تماشا بنا دیا. اب بھی دنیا یہی کہتی ہے کہ مولویوں نے آگے شیعہ سنی کو لڑا دیا ہے. اللہ کے بندے، مولوی نہیں لڑاتا، یہ یاد رکھ لو، پورے علاقوں پہ نظر رکھو. تم کرکٹ میں بھی تم خود لڑتے ہو، ہاکی میں بھی تم خود لڑتے ہو، بٹیرے بھی تم لڑاتے ہو، ریچھ بھی تم لڑاتے ہو، کتے بھی تم لڑاتے ہو، مولوی نہیں لڑاتے. تو وہ جب ایک چھوٹے سے پرندے کو لڑانے پہ تیار نہیں تو بندے کو کیوں لڑائیں؟ کوئی عقل کی بات کریں آخر آپ. اصل وجہ کیا ہے کہ مولوی کا جرم اتنا ہوتا ہے کہ وہ مسئلہ بتاتا ہے کہ بھئی مسئلہ شریعت کا یہ ہے. اب اس مسئلے کے بتانے کے بعد جو قدرتن فطرتن ایک عمل ہوگا کہ جب حضور نے نبوت کا اعلان کیا، باپ مسلمان ہو گیا بیٹا کافر ہے، بیوی مسلمان ہو گئی شوہر کافر ہے، شوہر مسلمان ہو گیا بیوی کافر ہے، کہا دیکھو جی حضور جب سے آپ آئے نا فرقت بین اولادنا و آبائنا، آپ نے آگے ہمارے درمیان میں ساری لڑائیاں پیدا کر دی ہیں، وصفات احلامنا وصفات احلام آبائنا یا محمد، سب آپ جب سے آئے، آپ کہتے ہیں ہمارے دادا بھی پاگل تھے، پردادا بھی پاگل، وہ سارے بتوں کی عبادت کرتے تھے، آپ کہتے ہیں یہ غلط ہے، غلط ہے اس کا معنی ہمارا باپ بھی غلط تھا، دادا بھی غلط تھا، پردادا بھی غلط تھا، صرف آپ صحیح آئے ہیں. اس لیے وہ کھڑے ہو کے دعائیں مانگ رہے ہیں. تو بات کو سمجھیں کہ صحابہ سے ان کی جو دشمنی ہے وہ کفر و اسلام کی دشمنی ہے. صحابہ اسلام والے ہیں، توحید والے ہیں، نبی کی نبوت ماننے والے ہیں، اور کفار شرک والے ہیں، منکر انبیاء ہیں اور منکر قرآن ہیں، منکر وحی ہیں، اس لیے وہ صحابہ کے دشمن. اور سب سے پہلی گالی جو صحابہ کو دی گئی ہے نا، اللہ کے قرآن میں موجود ہے. سب سے پہلی گالی جو یعنی تاریخ اسلام میں سب سے پہلی جو گالی دی گئی اللہ کو، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان کو کہو ایمان لے آؤ، آمنو کما آمن الناس، جس طرح ایمان لائے ہیں میرے صحابہ. الناس اس سے مراد سارے ہم لوگ تھے ہی نہیں اس وقت، ایمان لانے والے کون تھے؟ اصحاب رسول اللہ تھے، اور کون لوگ تھے وہاں؟ تو اس وقت جو لوگ ہوں گے وہ مراد ہے الناس سے. اس لیے الف لام جو ہے یاد رکھیں، کبھی یہ استغراق کے لیے ہوتا ہے، کبھی جنس کے لیے، کبھی عہد خارجی کے لیے، کبھی عہد ذہنی کے لیے، ایک معنی میں نہیں ہوتا الف لام. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم قل اعوذ برب الناس، کہیں فرمایا اللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور یہاں فرمایا آمنو کما آمن الناس. تو یاد رکھو حج کے مسئلے میں ناس سے مراد وہ ہیں جو امیر ہیں، طاقت والے ہیں، اور اعوذ برب الناس سے مراد اللہ کی ذات سب کے لیے رب ہے، رب العالمین ہے، وہاں عموم کے لیے استغراق کے لیے آگے آئے. اور یہاں بھی اللہ پاک فرماتے آمنو کما آمن الناس، الناس سے وہ معین لوگ مراد ہیں جو میرے مدنی پہ ایمان لائے. وہ کون ہیں؟ اصحاب رسول اللہ، ان میں سابقین ہیں، ان میں سیدنا ابی بکر ہیں، سیدنا عمر عثمان ہیں، علی ہیں، طلحہ حضرت بلال ہیں، حضرت مقداد، یہ بڑے لوگ ہیں، انشاءاللہ تفصیل سے ان کا ذکر آئے گا۔ تو اب جب حضور نے فرمایا اللہ کے حکم سے آمنو کما آمن الناس، اور اسی میں اندازہ کر لو، آپ اگر یہ مناديل کی فیکٹری لگاتے ہیں، اس میں یہ آپ بناتے ہیں، آپ نمونہ بنا کے سیمپل بنا کے بھیجتے ہیں، دوا بناتے ہیں سیمپل بنا کے بھیجتے ہیں، قلم بناتے ہیں سیمپل بنا کے بھیجتے ہیں کہ یہ دوائی ہے، یہ جناب ڈبا ہے، یہ جناب فنجان ہے، دیکھو پسند کرو، ایسا بنا کے ہم دیں گے۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی، میرے دین کے، میرے اسلام کے ماڈل یہ صحابہ ہیں، لوگوں کو یہ ماڈل پیش کرو۔ یعنی اندازہ کریں وہ کیسا ماڈل ہوگا جو اللہ کہہ رہا ہے نبی کو کہ پیش کرو، دکھاؤ لوگوں کو، ایسے ایمان لاؤ۔ یہ نہیں کہ تم جیسے مرضی آئے ایمان لے آؤ، ہر کسی کا اپنا ایمان ہو، ہر کسی کی اپنی تقریر ہو، ہر کسی نہ، آمنو کما آمن الناس، اس طرح جس طرح صحابہ۔ اب دیکھیں کہ سب سے پہلی گالی کس نے دی؟ کافروں نے، مشرکوں نے، قالو انؤمنو انؤمنو کما آمن الصفا، انہوں نے کہا حضور ہم ایمان لے آئے جیسے یہ پاگل، اے بے وقوف۔ سب سے پہلی گالی دینے والے صحابہ کو کون ہے؟ کافر، مشرک۔ اسی سے اندازہ کر لیں کہ صحابہ کو گالی کون دیتا، ابتدا کہاں سے ہو رہی۔ اللہ کے قرآن کو کھول کے پڑھیں، تعصب میں نہ جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان لے آؤ، جس طرح یہ لوگ ایمان لے آئے، اس وقت لوگ کون تھے آپ بتا دیں؟ انڈیا کے لوگ تھے، پاکستان کے لوگ تھے، یہاں سے ہم نے بھیجا تھا، کوئی عرب تھے، کوئی عجم تھے، وہ لوگ تھے نا صحابہ، جو چند 40 آدمی تو کل مسلمان تھا، وہاں کوئی 400,000 تو نہیں تھا نا، ہمیں پتہ نہ لگے کہ یہ تھا یا یہ تھا۔ یعنی ابتدا میں ہجرت کے زمانے تک کل 43 تو مسلمان ہے، جاتے جاتے 80 ہو گیا، کل اتنی سی عدد ہے تھوڑا سا، یعنی انگلیوں پہ گنے جاتے ہیں۔ تو اب سب سے پہلی گالی دینے والے جو ہیں مشرکین مکہ ہیں، اور کفار مکہ ہیں، اور روسائے مکہ ہیں، اور نکاح میرے اللہ کے نبی انومینو ہم ایمان لے ایسے، کما آمن الصفہا، یہ جیسے بے وقوف ایمان لائے، ان نے کیا دیکھ کے آپ کو اپنا قائد مان لیا، اپنا لیڈر مان لیا، نبی مان لیا؟ نہ دولت ہے، نہ پیسہ ہے، نہ فوج ہے، نہ قوت ہے، نہ طاقت ہے، یہ کوئی عقل کی بات ہے کہ ایسے آدمی کو اپنا بڑا مان لیا جائے جس کے اپنے گھر میں پیدا ہونے کے وقت اندھیرا ہو، جس کی اپنی کفالت کرنے کے لیے باپ فوت ہو چکا ہو، ماں فوت ہو چکی ہو، پہلے دادے نے کفالت کی ہو، اب چچے کی کفالت میں ہو، اور یہ لوگ ہماری ریاست کو، سرداری کو چھوڑ کے آپ کو سردار مان لیں، یہ کوئی عقل کی بات ہے بھلا؟ کیونکہ عقل والا وہ ہوتا ہے جو دولت کو دیکھ کے ایمان لے آئے، عقل والا وہ ہوتا ہے جو طاقت کو دیکھے اس پارٹی کے ساتھ جائے۔ اب دیکھیں سب سے پہلی گالی، اور اس کا جواب کس نے دیا ہے، اس پہ بھی اللہ کے قرآن کو جب موقع ملے گھر میں بیٹھ کے ترجمہ کھول کے دیکھ لینا کہ سب صحابہ کو گالی ملی تو جواب اللہ نے دیا ہے کہ الا انہم ہم الصفا ولکن لا یعلمون، اللہ نے فرمایا میرا مدنی خبردار ان کو کہہ دو کہ تم پاگل ہو، تم بے وقوف ہو، لیکن تم سمجھ نہیں رہے۔ صحابہ کو صفا کہتے ہو، صفی تو تم ہو، ہے یہ گنبد کی صدا، جیسی کہو ویسی سنو۔ تو اللہ کے نبی کے صحابہ پر جب یعنی سب سے پہلا لفظ کہا گیا تو جواب میرے اللہ نے دیا، لیکن یہ جو بغض ہے یہ کفر و اسلام کی وجہ سے ہے، یہ الگ جنگ ہے صحابہ کے ساتھ، اسی لیے صحابہ پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، صحابہ کے گلے میں اللہ معاف کرے رسے ڈالے گئے، صحابہ کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا، صحابہ کو انگاروں پہ لٹایا گیا، لیکن یہ کیا تھا کہ مشرک ہیں اور آگے توحید ہے، احد احد کا نعرہ ہے۔ اور اسی طرح صحابہ سے سب سے پہلی نفرت کرنے والے کون ہیں؟ کافر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، ان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں اور آپ کی باتیں سننا چاہتے ہیں، لیکن یہ بڑا مشکل ہے کہ اب ایک ہی مجلس میں آپ تو فرق نہیں فرماتے ہیں، ہم آئیں اور ادھر بلال بیٹھا ہو اور صہیب بیٹھا ہو اور خباب بیٹھا ہو، اور یہ لوگ جو ہمارے کل غلام تھے، ہمارے خریدے ہوئے تھے، اور جن کے کپڑے جو ہیں پھٹے ہوئے ہیں، بوریاں سگی کے باندھی ہوئی ہیں، اور جن کے پسینوں سے بالکل بدبوئیں اٹھ رہی ہیں، ان کے ساتھ ہم کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ آپ مہربانی کر کے ایسا فرما دے چلو کہ ان کے لیے ایک الگ وقت رکھ لیں، ہمارے لیے ایک الگ وقت رکھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں بھی خیال آیا کہ شاید کافر مسلمان ہو جائیں، ان کو ٹائم دینا چاہیے۔ دیکھو نا، یہ اب ایک آدمی، حالانکہ یہ کوئی غیر معقول بات بھی نہیں، دیکھو نا، اب آپ آئے میرے پاس، آپ کہیں کہ مکی صاحب ہم نے آپ سے بات کرنی ہے لیکن علیحدگی، تو میرا اخلاقی فرض ہے، اب میں یہ تو کہوں نہیں جی نہیں ابھی کہو، بات نہیں ہے، ٹھیک ہے جی میں کہوں گا جی آپ آ جائیں، آپ فلاں وقت آ جائیں، آپ میرے گھر آ جائیں، یا آپ حرم میں آ جائیں، ہم ذرا دور بیٹھ جائیں گے، علیحدگی میں بات کر لیں گے۔ حالانکہ یہ کرنا یا کہنا کوئی ایسی بات نہیں تھی، حضور کے صرف دل میں خیال آیا، ابھی آپ نے حکم نہیں دیا، صرف دل میں خیال آیا کہ اگر میں اپنی مجلس میں کچھ ایسا انتظام کر دوں، ہو سکتا ہے کہ یہ کافر مسلمان ہو جائیں۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ اور بھی قرآن میں موجود ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ بڑے بڑے صنادید، بڑے بڑے رؤسائے کفار قریش بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضور پاک ان سے بات کر رہے ہیں، اور اتنی دیر میں ایک صحابی ہے نابینا، وہ لاٹھی پکڑے آتے ہیں، کہتے ہیں علمنی یا رسول اللہ، علمنی یا رسول اللہ، حضور مجھے آیت قرآن کی پڑھا دیں، حضور مجھے یہ مسئلہ بتا دیں۔ حضور کی بات ناگوار گزری کہ میں بات کر رہا ہوں، میں مشغول ہوں، اور پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی مسلمان ہو جائے تو اسلام کا رستہ کھل جائے گا، اور یہ تو میرا صحابی ہے، پکا مسلمان ہے، اس کو اگر دو دن بعد بھی مسئلہ بتا دیں تو کیا ہو جائے گا؟ تو تھوڑا سا حضور نے اعراض کیا، صرف اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ صحابہ سے اعراض، اگر مشرکین نے گالی دی تو اللہ نے جواب دے دیا، اور اب یہاں نہیں آ رہا کہ اعراض ہے، اور اعراض بھی یہ اللہ کے لیے ہو رہا ہے کہ کسی طرح کافر مسلمان ہو جائیں، اعراض کسی ذاتی معاملے میں نہیں ہو رہا، بات کو سمجھیں۔ یعنی اللہ کے نبی جو تھوڑا سا اعراض کر رہے ہیں، وہ بھی تو اللہ کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، کسی ذاتی منفعت کے لیے نہیں۔ لیکن اللہ کے ہاں صحابہ کا اتنا بڑا مقام ہے کہ جبریل آ گئے کہ عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى فَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى۔ یعنی اللہ نے سورت عبسہ نازل کر دی کہ میرے نبی، آپ نے تیوری چڑھائی، آپ نے اعراض کیا صحابی سے، وہ تو غلام ہے حضور کا، لیکن اللہ فرماتے ہیں نا ان کا مقام اب اتنا اونچا ہو گیا ہے کہ ان سے میں اپنے نبی کی بے رخی بھی برداشت نہیں کرتا، جے جائے کہ ایک عام مسلمان صحابہ سے بے رخی کرے، اللہ کا نبی، حالانکہ وہ بے رخی اللہ کے لیے ہے، اللہ کی توحید کے، اللہ نے فرمایا کوئی نہیں، یہ جو آ رہا ہے یہ تو پکا ہے، سچا مخلص ہے اور دین سیکھنا چاہتا ہے، ان کا کیا ہے مسلمان ہوں یا نہ ہوں، آپ نے کیوں تیوری چڑھائی؟ اور ساتھ یہ بھی بتا دیا اعمى، تو حالانکہ مقام تو مدہ کا تھا، اللہ نے اس کو اندھا کیوں کہا؟ مانا تھا کہ حضور پہ اور بات ذرا سخت گزرے کہ وہ نابینا بھی ہے بیچارہ، معذور بھی ہے، تو معذور زیادہ آپ کی توجہ کا مستحق تھا، ورنہ کسی کو اندھا کہو یار تو اندھا ہے، اب بھی آپ بچے سے ناراض ہو نا، اس کے ہاتھ سے کوئی پانی شانی گر جائے تو فوراً ماں باپ کہتے ہیں یار تو اندھا ہے، آنکھیں نہیں ہیں۔ تو اللہ پاک جو کہہ رہے ہیں کہ ان جاءہ الاعمى، ویسے فرما دیتی انجا عبداللہ، لیکن مقصد یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مسئلے پہ اور زیادہ ذرا عتاب میں سختی پیدا ہو کہ آنے والا صحابی ہے، آنے والا ایمان والا ہے، اور پھر آنے والا نابینا بھی ہے۔ اور اسی طرح سے اب اسی میں ایک مسئلہ اور اچھی طرح سمجھ لیں، یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس میں ہم ٹھوکروں میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. بعض لوگ جو ہے نا جی وہ بڑے ہمارے جو ہوتے ہیں نا جی کہ دیکھو جی یہ تبلیغ والے ہیں, یہ دیوبندی ہیں, اور یہ آل حدیث ہیں, اور یہ جناب فلاں مولوی ہیں. یہ جناب یہ سارے مسلمانوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, ان کو تبلیغ کرنی ہے, دین سکھانے, کافروں کو کیوں نہیں سکھاتے؟ یہ سارا زور آخر ہمارے اندر انہوں نے کیوں لگایا ہوا ہے کہ جی تم دین کے لیے نکلو اور تم دین کے لیے نکلو اور تم دین. یہ رات دن مسلمانوں کے گھر پہ سوار ہیں. دیکھو جناب ہندو اتنا پڑا ہوا ہے ان کو جا کے تبلیغ کریں, سکھ اتنا پڑا ہوا ہے ان کو جا کے تبلیغ کریں, یہودی اتنا ہے, نصرانی اتنا ہے. یہ دیکھو کیسی بات ہے کہ یہ صرف ان کا زور جو ہے صرف مسلمانوں کے لیے. وہ فاتحہ کا مسئلہ بتاتے ہیں تو ان کو بتاتے ہیں, اور یہ چلے کے لگواتے ہیں تو اپنوں سے لگواتے ہیں, کہتے ہیں تین دن کے لیے نکلو, کبھی کہتے ہیں سات دن کے لیے نکلو, کبھی کہتے ہیں تین دن کے لیے نکلو. یہ کیسے لوگ ہیں, یہ ان کو کیوں نہیں کہتے؟ تو اس سے مسئلہ سمجھو. اب نبی پاک تو کافروں کو سیدھا کرنا چاہتے تھے نا, کافروں کو اسلام سکھانا چاہتے تھے. اللہ ناراض ہو گئے کہ چھوڑو کافروں کو, دفع ہونی اسلام لاتے نہ آئے. جو لا چکا ہے پہلے اس کے ایمان بچانے کی فکر کرو. جو اسلام لا چکا ہے, جو ایمان لا چکا ہے, ہماری ذمہ داری پہلے اس کے ایمان کو بچانا ہے. وہ مسلمان ہوتا ہے تو ہو, نہیں ہوتا نہ ہو, اس کے اسلام کے ہم ذمہ دار ہیں. وہ تو اللہ نے ہمیں کہہ دیا کہ لا اکراہ فی الدین, کوئی جبر نہیں. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, جو چاہتا ہے ایمان میں داخل ہو, جو چاہتا ہے نہیں داخل ہوتا نہیں ہو. جب موقع ہوگا ہم ان کو بھی دعوت دیں گے, لیکن وہ عمومی دعوت ہوگی. جو اسلام لا چکا ہے اس کے اسلام کی حفاظت کی ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کے ایمان کو بچاؤ. اسی لیے علماء مدرسے بناتے ہیں. ہم مدرسہ بنانے کے بعد یہ تو نہیں کہ ہندو کے بچے کو لے آئیں گے کہ قرآن شریف پڑھو. کوئی آدمی مدرسے کے علاوہ فتوے کا دفتر کھول دیتا ہے, کوئی تبلیغ کا دفتر کھول دیتا ہے, کوئی تحریر کا کھول دیتا ہے, کوئی درس قرآن کے نام پہ, کہ جو لوگ اسلام لا چکے ہیں ان کے ایمان کی حفاظت زیادہ ضروری ہے. اچھا اس کو بعد لوگ پھر یوں کہتے ہیں کہ دیکھو جی اب ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, چار پانچ ڈاکٹر بیٹھے تھے, یعنی باقاعدہ ایک مجمع ہے تخصصات طبیہ کا, ایک نزلے کا مریض آ جائے اور ایک مریض آ جائے ہارٹ کا, تو کس کا علاج زیادہ ضروری ہے؟ تو ہر آدمی کہے گا جی ہارٹ والے کا فکر کرو, نزلے والے تو نہیں بھرتا نا اتنا جلدی. نزلے والے کا تو دو دن چار دن میں بھی علاج ہو جائے گا, ہارٹ والے کا تو جھٹکے کی بات ہے نا, گئے تو گئے, ابھی ہمارے اللہ ہو گئے, وہ زیادہ ضروری ہے. تو کہتے ہیں جی کفر زیادہ ضروری تھا علاج کے لیے. اللہ نے فرمایا پہلے یہ دیکھو, علاج کرانا بھی چاہتا ہے. ایک آدمی ہارٹ کا مریض ہے لیکن علاج نہیں کرانا چاہتا, تو ڈاکٹر کیا کرے؟ ڈاکٹر اس پہ توجہ دے جو علاج کرانا چاہتا ہے. وہ اب چاہے نزلے کا ہو, چاہے ہارٹ کا ہو, چاہے ٹی بی کا ہو, چاہے کسی چیز کا ہو, جو علاج کرانا چاہتا ہی نہیں تو اس کو پکڑ کے آپ انجیکشن لگائیں گے اور بے ہوش کر کے لائیں گے. آپ کہیں گے ٹھیک ہے جی, آپ نہیں چاہتے تو کہیں اور چلے جائیں, آپ کی مرضی ہے. اگر آپ کا میرے اوپر اعتماد ہی نہیں, مجھے آپ ڈاکٹر ہی نہیں مانتے, آپ کو میرے نسخے پہ, میری تحقیق پہ, میری تفتیش پہ, میری انویسٹیگیشن پہ کوئی یقین ہی نہیں ہے, تو آپ کہیں اور چلے جائیں, کوئی بات نہیں, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں, میں نے تو علاج کرنا ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ اب دیکھیں ایک یہ حکم آیا اور دوسرا اللہ نے کتنی بڑی فرمایا
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا.
میرا مدنی آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیں جن کی زبان پہ صبح و شام میرا ذکر ہے, چھوڑے ان کو, آتے ہیں آئے, نہیں آتے نہ آئے. اور تیسرے مقام پہ فرمایا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. میرا مدنی ان کو کبھی نہ ہٹانا اپنی مجلس سے, ان کو کبھی نہ دھتکاریں, ان کو کبھی دور نہ کریں, جو صبح و شام اللہ کو اللہ کی رضا کے لیے پکارتے ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں آپ کی مجلس. تو اب دیکھیں کہ سب سے پہلے یعنی تاریخ اسلام میں اصحاب رسول کو گالی دینے والے کون ہیں؟ کافر اور مشرک. اور ان کا جواب دینے والے کون ہیں؟ اللہ کی ذات. اور گالی کو چھوڑے تھوڑا سا اعراض بھی اللہ کو قبول نہیں. اچھا اب اس کے بعد دوسرے مقام پہ آئیں, اللہ کے قرآن کو کھولیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آ گئے تو وہاں ایک جماعت ہے بہت بڑی اور وہ منافق ہے, اور اس منافقوں کو بھی سمجھ لیں, ایک منافق اعتقادی ہوتا ہے ایک منافق عملی ہوتا ہے, یاد رکھیں بات کو, اس میں بھی ہمیں بڑا دھوکھا لگتا ہے. ایک تو منافق وہ تھے جو حضور کے زمانے میں تھے جن کا ذکر اللہ کے قرآن میں موجود ہے, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, اور پوری سورت المنافقون موجود ہے کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ واللہ یعلم انك لرسوله واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. یہ وہ منافق, یہ اعتقادی منافق ہیں کہ جو آ کے کہتی ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ نے فرمایا آپ تو میرے رسول ہیں لیکن میں گواہی دیتا ہوں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ جھوٹے ہیں. انہیں کے بارے میں اللہ نے فرمایا اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا فَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. یہ وہ بدبخت ہیں جب مومن ملتی ہیں کہتے ہیں ہم تو مسلمان پکے مومن, اور جب علیحدہ ہوتی ہیں کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے ہیں, مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں, ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. یہ منافق ہے اعتقادی, یاد رکھ لو, یہ اعتقادی منافق ہے, یہ تو کافروں سے بھی بدتر ہے, اور اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کو تو ہم ایسا عذاب دیں گے کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہم ڈالیں. ایک ہوتا ہے عملی منافق, یاد رکھو, یہ اعتقادی منافق کے بارے میں اب ہم آپ کچھ نہیں کہہ سکتے چونکہ یہ علم ہے اللہ کے ہاتھ میں, وہ تو اللہ نے اپنے نبی کو بتلا دیا تھا کہ یہ منافق ہے, ہمیں کیا پتا. تو لہذا ہم کسی بندے کو بےمانے میں منافق نہیں کہیں گے جیسے حضور کے زمانے میں منافق تھا اعتقادی. اب منافق ہوتا ہے عملی. عملی کا کیا معنی کہ نام تو مسلمانوں کا ہے لیکن کام منافقوں والے ہیں, تو یہ عملاً تو منافق ہے لیکن یہ عقیدے کا منافق نہیں, اللہ رسول کو تو مانتا ہے, اس میں تو اس کے کوئی دو باتیں ہیں ہی نہیں. صرف بات یہ ہے کہ منافقوں کی جو عادت تھی, کہ منافقین کی عادت ہے کہ
ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا.
اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا. اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا, نماز کے لیے اٹھیں گے تو مر مر کے ایسے جیسے کوئی, اللہ معاف کرے اس کو, کوئی بخار 104 پہ چڑھا ہوا ہو کہ کوئی نماز کے لیے کہے گا وہ رضائی کھینچیں گے, وہ پھر رضائی کھینچ لے گا, وہ کہیں گے جی وقت قریب ہو گیا, کہ سونے دو جی, اب وہ بڑا ڈسٹرب کرتے ہو یار, ہر وقت کیا ہے کہ چلو اٹھ کے پڑھ لیں گے. تو یہ علامات جو ہیں یہ منافقوں کی علامات. اور اسی طرح جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ منافق کی نشانیاں جو ہیں کیا ہیں, تین, اذا حدث کذب, بات کرے جھوٹی, اذا اؤتمن خانا, کوئی امانت رکھو تو خیانت کرے. اچھا اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ امانت رکھو خیانت کو, پیسے ہی رکھو سونا ہی رکھو چاندی رکھو, امانت کا معنی ہوتا ہے کوئی بات آپ نے بتائی ہے وہ بات بھی امانت ہے, یہ بات کسی سے نہیں کہنی, بس نہیں کہا, اگر کہہ دیا تو خیانت کی ہے اس نے, المجالس بالامانات. اچھا فرمایا اذا وعد اخلف, جب وعدہ کرے تو جھوٹا, اور جی میرا پکا وعدہ ہے میں کل آج ایسا نہ کہہ دیا کریں گا انشاءاللہ کوشش کروں گا, وعدہ کر کے کیوں بلا وجہ اپنے آپ کو گناہگار کرتے ہیں, آپ کہیں جی ٹھیک ہے میں کوشش کروں, باقی میرا وعدہ نہیں ہے, میں کوشش کروں گا ہر ممکن انشاءاللہ کہ آ جاؤں, تو اس میں آپ گناہگار نہیں ہوں گے. لیکن جب آپ نے کہا کہ نہیں میرا وعدہ ہے, بلکہ بعض روایات میں تو آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور ایک مقام پہ آتے ہیں کہ ایک دن سے بھی زیادہ کھڑے رہے, تو جب وہ آدمی آئے تو حیران ہو گیا, اس نے کہا حضور آپ کھڑے, ہم نے کہا آپ نے کہا کہ آپ ٹھہرے میں آتا ہوں, تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں ٹھہرتا ہوں, تو پھر میں تو کھڑا ہوں, میں کہا حضور میں تو بھول گیا, ہم نے کہا تم بھول جاؤ لیکن میں جب زبان سے کہہ دیا کہ کھڑا ہوں, مجھے تو کھڑا ہونا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ علامات نفاق جو ہیں یہ عملی منافق ہے, اعتقادی منافق الگ ہے عملی منافق الگ ہے, یعنی اعتقادی منافق تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا نا, یہ عملی منافق تو گناہگار ہے بیچارہ, کافر تو نہیں نا, اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو معاف فرما دیں, اور اللہ چاہے تو اس کے گناہوں کے مطابق سزا دینے کے بعد اس کو معاف کر دیں, تو اس کو بھی آپس میں نہ بھی لائیں. تو اب حضور جب مدینہ منورہ میں گئے تو وہاں منافقین کی ایک جماعت تھی, اور جن کا سب جو بڑا تھا وہ عبداللہ ابن ابی. ایک دفعہ وہ جنگ میں غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے, کیونکہ وہ بظاہر تو مسلمان ہیں, بظاہر تو ان کے اندر ایمان ہے, غزوات میں ساتھ ہیں, سفر میں ساتھ ہیں, حضر میں ساتھ ہیں. جب آپ سفر میں واپس ہو رہے تھے تو صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب کہیں قیام ہوتا تھا تو وہاں کچا کنواں کھود لیا جاتا تھا کہ پانی کا کیا انتظام کریں, کہ اس زمانے میں اور کوئی علاج نہیں تھا, تو کھدائی کر کے دیکھ لیتے تھے پانی نکل آیا میٹھا تو الحمدللہ, نہیں تو کوئی اور جگہ دیکھا, پھر اور جگہ دیکھا. اور جب وہ کنواں کھود لیتے تھے تو نظام یہ ہوتا تھا کہ بھئی اس کا پانی صاف کر کے سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکیزہ بھر لو بھائی, اس کے بعد ابو بکر عمر کے لیے مشکیزے بھرے جاتے تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین. یعنی صحابہ کی اسی ترتیب کے ساتھ, یعنی بڑے پہلے لے لیں بھائی پھر چھوٹے لے لیں. تو اسی طرح وہ ایک پانی کے لیے جب آئے تو وہاں عبداللہ ابن ابی کا ملازم بھی پانی بھرنے کے لیے آیا, اور ادھر صحابہ کے اور حضرت ابو بکر عمر کے آدمی بھی پانی بھرنے کے لیے آئے. تو انہوں نے جب پانی بھرنے لگا تو انہوں نے روک دیا, انہوں نے کہا ٹھہرو, اللہ کے نبی کا پانی بھریں گے, حضور کا, حضرت ابو بکر عمر کا بعد میں. تو اس نے یہ بات جو تھی جا کے عبداللہ ابن ابی کو بڑھا چڑھا کے بتائی کہ دیکھیں جی آپ تو ہمیں ابو بکر عمر کے غلام بھی ڈانٹتے ہیں, حالانکہ ہم نے لوگوں کو مدینے میں پناہ دی, ہم نے ان لوگوں کو اپنے آنکھوں پہ بٹھایا, ہم نے ان کو اپنا سہارا بنایا, اور آج یہ ہمیں ڈانتے. تو اس وقت ایک بہت بڑا غلط لفظ ہے جو عبداللہ ابن ابی نے استعمال کیا, لیکن قرآن پاک نے اس چیز کو نقل, قرآن نے جو الفاظ نقل کیے ہیں تو عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ دیکھو اصل بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے کیا کرایا ہے. ایک تو یہ کریں کہ جب ہم یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منہا الاذل, انہوں نے کہا کہ اچھا جب ہم واپس جائیں گے نا مدینے, تو یہاں عزیز کا معنی ہے قوت والے, ذلیل کا معنی ہے کمزور. یہ ہمارے معنی میں استعمال نہیں ہوتا, جیسے ہم کہتے ہیں بڑا ذلیل ہے, ہم تو غلط معنوں میں لیتے ہیں نا کہ یعنی خراب آدمی ہے. تو عربی میں کہتے ہیں ضعیف آدمی, کمزور ہے, تو یہ دلیل ہے. تو اسی لیے نے کہا ذل اللہ, کہ ہم نے کیسے جانوروں کو تمہارے آگے عاجز اور ضعیف کمزور کر دیا ہے کہ تم جب چاہتے ہو سوار ہو جاتے ہو. ذلولا, تو ان نے کہا کہ لیخرجن الاعز منہا الاذل, کہ ہم جب مدینے میں جائیں نا تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم جو قوت والے ہیں, طاقت والے ہیں, ہم ان کمزوروں کو نکال دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کے بعد ایک فیصلہ کر دو کہ
ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولیکن المنافقین لا یفقہون.
یہ جو آپ ہر وقت مدد کر رہے ہیں, باغ دے رہے ہیں, کھجوریں دے رہے ہیں, جائیدادیں دے رہے ہیں, گھر دے رہے ہیں, آج کے بعد ختم کرو, بالکل ان پر کوئی ایک پیسہ بھی خرچ نہ کرو. یہ تو سارے مہاجر تھے مکے کے, سرداروں نے ان کو مار مار کے وہاں سے نکال دیا, آپ نے ان کو پناہ دے گی. ان نے کہا کہ چلو ہمیں ٹھکانہ مل گیا, کھانا مل گیا, روٹی مل گئی, نبی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, جب ہم یہ چندہ بندہ بند کر دیں گے سارے بھاگ جائیں گے, یہ سارے خود بخود اللہ کے نبی کو چھوڑ دیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا جی کہ آپ ذرا ٹھنڈے دل سے, یعنی کسی پہ اعتراض مقصود نہیں ہے, آپ اپنے علاقے میں ذرا محلوں پہ نظر دوڑائیں کہ آپ کے محلے میں اگر کوئی دین کا مدرسہ ہونا, اس میں آپ نے اپنے علاقے کے کسی سرمایہ دار کو پیسے لگاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. آپ کے علاقے کا کوئی بڑا سرمایہ دار یہ تو کر سکتا ہے کہ میڈیکل کالج بنا لے اور پھر اس پر اس کو فیسیں اچھی ملیں گی, ڈونیشن ٹھیک ٹھاک مل جائے گا, وہ تو ہو سکتا ہے, وہ تو کاروبار ہے, وہ تو بزنس ہے نا. لیکن وہ کسی دینی ادارے میں پیسہ نہیں لگے, ان کے دماغ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مسجدوں میں اور مدرسوں میں یہ ہے نا بخاری شریف اور مسلم شریف اور یہ مشکات شریف اور حدیث شریف اور فقہ شریف پڑھنے والے لوگ, یہ مولوی ہیں, روٹیوں پہ پڑے ہوئے ہیں, ان کو نہیں دو گے خود بخود چھوڑ کے بھاگ جائیں گے, خود بخود فیل ہو جائیں گے, ان کو بس ان کی طرف نظر ہی نہ ڈالو, ان کی کوئی مدد نہیں کرنی. ان کے دماغ میں بھی وہی بھوت ہے جو ان کے دماغ میں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, اللہ کے نبی کو پتہ لگا, اللہ نے فرمایا کہ
وَلِلَّهِ خَزَائِنُ والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون.
یہ بدبخت میرے نبی اور صحابہ پہ خرچ کر رہے ہیں, یہ پاگل نہیں جانتے کہ خزائن السماوات و الارض تو میرے پاس ہیں, میں اپنے نبی اور اپنے صحابہ کو نہیں دے سکتا, یہ ان کے خرچے پہ زندہ ہیں میرے نبی کے صاحب. تو یعنی جب ابو عبداللہ ابن ابی نے یعنی کہا کہ ہم عزت والے ہیں اور صحابہ اعوذ باللہ جو ہیں ذلت والے ہیں, اللہ نے فرمایا نا للہ العزت ولرسول ہی وللمومنین, عزت اللہ کے لیے ہے, اللہ کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے, تمہارے لیے نہیں. اور خدا کی شان دیکھیں کہ یہ بھی پھر صحابی کی قربانی ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ پکا مسلمان ہے اور صحابی ہے. اس نے کیا کیا جناب, جب مدینے سے واپس یہ مدینے میں پہنچے نا, وہ اپنے دروازے کے باہر تلوار لے کے کھڑا ہو گیا. عبداللہ ابن ابی جب آیا اس نے دیکھا کہ بیٹا تلوار لے کے کھڑا ہے, اس نے سمجھا کہ شاید باپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہے, کبھی باہر سے آ رہے ہیں تو خوشی کر رہا ہے. جب قریب آیا اس نے کہا ٹھہر جاؤ. کیا مطلب؟ اس نے کہا ٹھہرو, خبردار اگر آگے قدم بڑھایا. کیا بات کیا ہے؟ اس نے کہا بات کیا ہے, تم نے کہا ہے کہ حضور پاک اور ان کے صحابہ جو ہیں وہ ذلیل ہیں اور تم عزت والے ہو, خدا کی قسم ہے یہ میرے ہاتھ میں تلوار ہے, یہ نہ سمجھنا کہ میں بیٹا ہوں تم باپ ہو. اپنی زبان سے کہو کہ میں ذلیل ہوں اور حضور اور صحابہ عزت والے ہیں, ورنہ اس گھر کے جانے سے پہلے گردن اڑا دوں گا تمہاری. ان کو بھی 14ویں صدی کے مولوی نے سکھایا تھا لڑو نہیں, ٹھنڈے دل سے غور کیا کریں اللہ کے قرآن پر, یہ نہیں کہ پڑھا اور کان سے ادھر نکل گیا. کہ قرآن شریف تو اپنا وہ ہمارا ایک شاگرد تھا, اس کو ہم نے بھیجا ایک جگہ تراوی پڑھانے کے لیے. اچھا مجھے پتا نہیں تھا کہ بیچارے کو منزل نہیں آتی, مجھے کیا پتا. ہم تو بس سمجھتے ہیں کہ حافظ ہے پڑھ رہا ہے, تو اب حافظ جو تقسیم بھی فلاں مسجد میں فلاں تراوی پڑھائے گا فلاں میں فلاں, اس کو اپنے وہاں بھیج دیا. تو 2-4 دن کے بعد مجھے ویسے خیال آ گیا, یعنی یہ نہیں کہ مجھے پتا, پتا شتا مجھے کوئی نہیں تھا. میں نے اس سے پوچھا, اس کا نام قادر بخش تھا, مر گیا بےچارا, اللہ اس قبر پہ رحمت فرمائے. تو اس کے بچپن کی بات ہے, بعد میں تو بیچارہ ٹھیک ہو گیا. تو میں نے بلایا قادر بخش, میں نے کہا کہ بھائی وہ وہاں جاتے ہیں تراوی پڑھانے کا؟ جی استاد آپ نے فرمایا پڑھا رہے ہیں. میں نے کہا کتنی منزل پڑھ لی ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ تو مجھے پتا نہیں, رہتا میں قرآن کے اندر ہوں یہ میں نہیں بتا سکتا کہ میں نے پڑھا کتنا ہے. یہ کیا مطلب؟ میں نے کہا یار یہ تو مجھے بات سمجھ نہیں آئی کہ رہتا میں قرآن کے اندر ہوں اور یہ نہیں بتا سکتا. بھی اللہ کے بندے آدھا پارا پڑھتے ہو, پارا پڑھتے ہو, 3 راتیں گزر گئی 3 پارے. اس نے کہا حضرت یہ آپ میں نہیں بتا سکتا نا, پڑھتا میں قرآن رہتا ہوں, یہ نہیں مجھے پتا کہ پہلا پڑھ رہا ہوں 5واں پڑھ رہا ہوں 10واں پڑھ رہا ہوں 26واں پڑھ رہا ہوں, رہتا قرآن میں ہوں میں, قرآن شریف سے باہر نہیں جاتا تاکہ ان کی نماز خراب نہ ہو, لیکن یہ نہیں بتا سکتا. پھر مجھے ان کے استاد سے انہوں نے کہا حضرت اس کو آپ نے کہاں بھیجی, اس کو بیچارے کو منزل آتی نہیں تھی, کیا پڑھتا ہو؟ تو ٹھیک کہہ رہا ہے, غریب پہلے رکوع میں کچھ پڑھتا ہوگا, دوسرے رکوع میں کچھ پڑھتا ہوگا, تیسری رکعت میں غریب کچھ پڑھتا ہوگا. تو یہ بھی نہ کیا کریں نا کہ آپ بھی قرآن تو پڑھتے رہیں اور بس, یہ ہم ہیں تو قرآن کے اندر لیکن سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیں کہ عبداللہ ابن ابی کے بیٹے کو کس نے حکم دیا ہے کہ تلوار لے کے کھڑے جاؤ اور باپ کی گردن کاٹ دو؟ 14ویں صدی کا مولوی تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا. اس نے کہا کہ کچھ عقل کر, اس نے کہا میں نہیں جانتا, باپ ہونے کو نہیں جانتا. آخر اس کے باپ نے زبان سے کہا کہ میں ذلیل ہوں اور حضور کے صحابہ عزت والے ہیں. انہوں نے کہا اب جاؤ گھر, اب داخل ہو سکتے ہو. تو سب سے پہلی گالی کس نے دی؟ مشرقین مکہ نے. اور دوسری گالی صحابہ کو کس نے دی؟ منافقین مدینہ. اچھا حضور کے صحابہ کو اور حضور کو نکالا کس نے گھر سے؟ مکے سے. اللہ کا قرآن پڑھتے رہتے ہو نا, اذ اخرجہ الذین کفروا. اب نکالنے والے کون ہیں؟ کافر ہیں. اور نکلنے والے کون ہیں؟ مومن ہیں. تو اس لیکن ایک بات کو یاد رکھیں کہ یہ جو تقابل ہے یہ کفر و اسلام کی وجہ سے ہے. اس میں اس زمانے میں یہ کوئی جھگڑا نہیں تھا کہ یہ اہل سنت ہیں یا شیعہ ہیں, یہ جھگڑا نہیں تھا. یاد رکھو یہ جو بغض ہے ابو جہل کو یا اس کی جماعت کو بر بنائے کفر کے ہے, بر بنائے شرک کے ہے, اور صحابہ اسلام پہ ہیں, توحید پہ ہیں, اور یہ مشرک ہیں. اور ادھر صحابہ مخلص ہیں، مومن ہیں، پکے حضور کے غلام ہیں، اور عبداللہ ابن ابی اور اس کی جماعت جو ہے منافق ہے، وہ ظاہر میں اسلام اور اندر کفر رکھ کے اسلام کو نقصان دینا چاہتی ہے، اس لیے انہوں نے حضور کے صحابہ کے بارے میں ایسی بات کی. لیکن جب بات ہوئی تو اس کا جواب میرے اللہ نے دیا ہے. یہ ایک پہلو. اب دوسرا پہلو وہ ہے متائن صحابہ کا، کہ لوگوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے صحابہ بتان کیے ہیں. یہ ایک دوسرا پہلو ہے جس کے اوپر ہم آ رہے ہیں. اور وہ تان کیا کیا ہیں اور کیوں کیے گئے ہیں، اس کی وجہ بھی کہ آخر صحابہ پہ تان کیوں کیے گئے. آج آپ ہیں ماشاءاللہ، آپ مکے میں آئے ہیں، کوئی 10 سال سے، کوئی 12 سال سے، کوئی 14 سال سے، کبھی آپ کے دوستوں پہ بحث نہیں کی گئی. آپ اپنے ملک میں چھٹی گزارنے جاتے ہیں 45 دن، زیادہ سے زیادہ لوگ پوچھیں گے جی مکہ شریف کا کیا حال ہے، مدینہ شریف کا کیا حال ہے. کبھی انہوں نے آپ سے لسٹ نہیں مانگی کہ آپ کے دوست کتنے ہیں، اچھا کون کون ہیں، ان کے نام کیا ہیں. اگر دے بھی دیں آپ تو کبھی انہوں نے ان کو گالیاں بھی نہیں دی ہوں گی، بلکہ یہ کہا ہوگا کہ جی جب آپ جائیں تو اپنے دوستوں کو بھی ہمارا سلام کہہ دیجئے. کیوں وہ کہیں جی ہم نے تو دیکھا نہیں، ہم ان کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں، زیادہ زیادہ یہی ہے کہ ہمارا سلام کہہ دیں. تو آپ کے دوست بھی اچھے ہوں اور مولوی کے دوست بھی اچھے ہوں، دنیا میں ڈی سی، کمشنر، منسٹر، وزیر، پی ایم، سی ایم کے دوست بھی اچھے ہوں، آخر یہ کیا وجہ ہے کہ حضور کے دوستوں پہ بحث کی جائے؟ کیوں؟ اور پھر بحث بھی ان دوستوں پہ کی جائے جن کو فوت ہوئے، بھی کسی کو 14 سال گزر گیا، کسی کو 1200 سال گزر گیا، کسی کو 10 صدیاں گزر گئیں، یعنی جن کو ہم نے دیکھا نہیں، ان کے دور میں ہم تھے نہیں، وہ ہم سے ملے نہیں، ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں، لیکن پھر بھی ان کی ذات پہ بحث کی جائے اور ان پہ متا ان کا حملہ کیا جائے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ایک تو وہ تھا کفر و اسلام، وہ پہلو تو ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ مختصراً، کیونکہ اگر ہم ان کی تفاصیل میں جائیں تو پھر بہت مشکل ہوگی. لیکن جب تک یہ بنیاد آپ کے دماغ میں نہیں بیٹھے گی، آپ نہ خلفاء کی فضیلت سمجھیں گے اور نہ آپ خلافت سمجھیں. پہلے تو آپ صحابہ کو تو سمجھیں نا. اب صحابہ میں وہ لوگ آئیں گے نا جو خلیفہ بنیں گے. اگر ہم نے مسجد کو ہی نہیں سمجھا تو محراب کہاں لگائیں گے؟ محراب تو تب لگائیں گے نا جو پہلے ہم یہ تو فیصلہ کریں نا کہ یہ مسجد ہے، اس کا یہ طول و عرض ہے، اس میں اتنی صفیں بنیں گی. اب جہت کا فیصلہ کریں، اب پھر ہم کھڑے ہو کے غور کریں کہ جناب یہ پہلی صف جو ہے ایسی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے نا کہ بہت ساری خوبصورت ترین مسجدیں آپ نے دیکھی ہوں گی ماشاءاللہ، لیکن چونکہ نقشے بنانے والے باہر کے تھے، وہ ایسا نقشہ بنایا ہے مسدس طریقے کا کہ پہلی صف چھوٹی، دوسری اس سے بڑی، تیسری اس سے بڑی، چوتھی اس سے بڑی. حالانکہ صف تو پہلی بڑی ہونی چاہیے تھی، لیکن ان بیچاروں کو چونکہ مسجد کا اور نماز کا پتہ نہیں، وہ کیا کریں. اسی طرح ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کروڑوں روپے لگ گئے حمامات پہ وضو کے لیے، اللہ پاک جزائے خیر دے قبول فرمائے، لیکن نقشے بنانے والے نے کبھی خود نماز پڑھی ہی نہیں. اس بیچارے کو کیا بتا کہ وضو کرنے کے لیے کیسی جگہ ہونی چاہیے، پانی کہاں گرے، اس کے چھیتے ہمارے بدن پہ آئے نہ آئے، ہم کھڑے ہو کے وضو کریں گے، بیٹھ کے وضو کریں گے. اس نے تو سوچا سارے پینٹ پہنے ہوئے ہوں گے، بیٹھ سکتے نہیں، وہ تو بندھے ہوئے ہوتے ہیں عذاب میں، وہ تو لازمن کھڑے ہیں نا، ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہے، بیٹھ سکتے نہیں بیچارے. اور پینٹ زیادہ سخت ہو تو اللہ معاف کرے، جیسے پٹی بدھی ہوئی ہو بندے کی ٹانگ پہ. تو اس لیے اس بیچارے نے نقشہ بنا دیا، ایک ٹوٹی لگا دی اور اب بیٹھے سارا پانی آپ پہ آ جائے گا، خلاص فی امان اللہ، آپ کا وضو تو وضو رہا، پہلے کپڑے بھی پلید. حمام میں جائیں گے ماشاءاللہ، آپ بیٹھیں گے استنجے کے لیے، آپ ٹوٹی کھولیں گے، سب سے پہلے صاحب کے سر کو پانی پہنچے گا سیدھا. کہ ان کو حلال حرام کا مسئلہ نہیں تو وہ غور کیوں کریں میرے بھائی اس بات پہ؟ جن کے دل میں حلال و حرام کا مسئلہ ہوتا ہے وہ غور کرتے ہیں کہ ایسے وضو ہو کہ پانی بھی نیچے گرے لیکن انسان پہ چھینٹا بھی نہ آئے، تاکہ اس کا بدن بھی محفوظ، کپڑے بھی محفوظ اور وضو بھی سکون سے کرے. اور وہ حمام بنائیں گے، لیٹرین بنائیں گے، کرسیاں لگائیں گے، اس انداز میں لگائیں گے کہ کبھی استنجا کرتے ہوئے اسے کسی پلیدی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اسے کسی ناپاکی کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہ نہ ہو کہ ایسے انداز میں بیٹھا ہو کہ نیچے پانی ہے اور اوپر سے گندگی گرے تو وہی پانی اس کے بدن پر آ جائے واپس، اور وہ بھی ماشاءاللہ پھر اچھی اٹھ کے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کیا ہے، وہ بعد میں شاور لے لیں گے نا ایک ہی دفعہ. تو بہرحال اس لیے بنیادی باتوں کو سمجھیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی، صحابہ کی، اہل بیت کی، اولیاء کی، علماء کی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.